یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
اعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون انه هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وطاق على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود پاک محمد وعلى اله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ مجالس خداوند متعال خدا کے اولیاء بالخصوص امام حسین ان کی مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی توجہ کا مرکز قرار پائے و پھر درود بھیجے محمد وآل محمد پر. اس امید کے ساتھ کہ ان مجالس میں ہماری زبان پر جو کلمات جاری ہوں ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب ہوئے پر پھر درود بھیجے محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اور فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے پر پھر درود بھیجے محمد وآل محمد پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تشکیل امت اور ایک ایسے گروہ کی تشکیل اس کو آمادہ کرنا اس کو پریپئر کرنا کہ جو ایک مجموعاً اپنے زمانے کے ولی اور اپنے زمانے کا امام کا ساتھ دے کربلا کے اصحاب سے انسپائریشن لیتے ہوئے ان کی کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے اجتماعی طور پر ہم سمجھنے کی یہ کوشش کر رہے تھے ان دنوں کے اندر ان مجالس کے اندر اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیسے اس امت کو تشکیل دیا جائے. مقدماتی طور پر ہم نے اس امت کی تشکیل کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے کردار کو جاننے کی کوشش کی. علامہ اقبال کی جو شاعر مشرق کے نام سے مشہور ہے، شاید اس درد کو، اس ڈیفیکٹ کو، اس مسٹیک کو بہت اچھی طریقے سے اس ہستی نے درک کیا اور یہ بھی جانا کہ درحقیقت یہ جو امت کے درمیان اختلافات ہیں اور ہم سب مل کر حق کا دفاع نہیں کر پاتے، حق کے لیے کام نہیں کر پاتے، حق کے لیے پلاننگ نہیں کر پاتے، اس کی ایک اہم ترین وجہ خود دشمن کی پلاننگ ہے، دشمن کی یہ ارادہ اور جو کام اس نے کیا ہے، اس نے سوچا ہے خاص طور پہ شیاطین نے کہ دشمن اپنی دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں متفرق رکھا جائے اور آپس میں جمع ہونے نہ دیا جائے. علامہ اقبال کے آخری ایام کے اندر ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو علامہ اقبال نے بیان کی، اس کی تعبیر اس طرح سے کہ شیطان کی یا ابلیس کی مجلس شورا. شاید علامہ اقبال کی جامع ترین، عمیق ترین اور دقیق ترین نظموں میں سے ایک نظم یہ نظم ہے. ہمیں تاکید کروں گا کہ کوشش کریں کہ اس نظم کی دقت کے ساتھ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ علامہ اقبال نے یہاں پر کن مطالب کو بیان کیا ہے. اس میں سے ایک امپورٹنٹ نقطہ کہ جو یہاں پر وہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو گفتگو اس شورا کے اندر شیطان کی اپنے ایجنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، اس کے اندر یہ جملہ، یہ شعر جو ہے وہ شیطان خود ان لوگوں سے کہتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ تمہاری حکومت، تمہاری پلاننگ اور تمہارا جو ہیجمونی ہے وہ ختم ہو جائے گی. شیطان جواب میں کہتا ہے نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز سے مجھے خطر ہے، ایک پرابلم ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، ایک ایشو ہے جس سے میں ڈرتا ہوں. وہ کیا ایشو ہے جو شیطان اس طرح سے بیان کرتا ہے؟ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی خطرہ ہے، اگر کوئی میں کسی چیز سے ڈرتا ہوں تو امت سے ڈرتا ہوں، جس کی خاکستر میں اب تک ہے شرار آرزو. اس کی ایک ابھی تک ایک دیا جل رہا ہے وہاں پر، کہ وہاں پر ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے کہ اس کے دل کے اندر پوشیدہ ہے، لیکن وہ امت ابھی ہے نہیں. لیکن مجھے خوف ہے کہ جب یہ انڈیویجولز، افراد کے جو اس وقت موجود ہیں، اگر یہ جمع ہو جائے، اگر یہ آپس میں مشترک ہو جائے تو مجھے ڈر ہے. اور کہتا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر آگاہی سے جو ظالم وضو. البتہ اسی امت کے اندر کچھ انڈیویجولز لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ جن کی خوبی یہ ہے کہ وہ آشنا ہے اس حقیقت سے، وہ اس درد سے آشنا ہے، وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جداگانہ متفرق آئی لینڈس کو ایک امت کی شکل میں جمع کر دیا جائے. خال خال مجھے نظر آتا ہے، یہ چیزیں جو ہے مجھے نظر آتی ہے، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے. اور وہ افراد کہ جو سحرگاہ سے آشنا ہے، جو اپنے خدا سے متوسل ہیں، وہ اس بات سے بھی آشنا ہے، وہ باطن سے آشنا ہے، ان کو خداوند عالم نے حقائق سے آشنا کر دیا ہے. وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حقیقت میں مشکل کیا ہے اس امت کی، پرابلم کہاں پر ہے. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے. مزدکیت یعنی اشراکیت کیا، کمیونزم جو علامہ اقبال کی شاعری کے اندر، وہ شیطان کے اس چیلے نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کمیونزم آ چکی ہے، لوگوں کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو گیا. اس نے کہا اشتراکیت سے، کمیونزم سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز سے میں ڈرتا ہوں، اسلام ہے. لیکن اسلام بھی اپنی تاثیر نہیں رکھ سکتا جب تک جو ہے وہ امت تشکیل نہیں پائے گی. بس مطلب اسلام تو آ چکا ہے، اسلام اپنی کمپریہنسو ایگزسٹنس کے ساتھ وجود رکھتا ہے، لیکن پرابلم یہ کہ جس جگہ پر اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، جس جگہ پر اس کو ایکچولائز ہونا ہے، وہ موجود نہیں ہے، وہ جو ہے وہاں پر وجود نہیں رکھتی. آخر کے اندر اس شعر کو، اس پوم کو علامہ اقبال اس طرح سے اختتام کرتے ہیں، ہر نفر ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کی دین کی احتساب کائنات. کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، امت بیدار اگر ہوگی تو میری جو ساری کی ساری ہیجمونی وہ ختم ہو جائے گی. ٹول کیا اس کے پاس شیطان کے پاس، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. خانقاہی مزاج میں فرد کی سوچ ہوتی ہے انسان کے ذہن کے اندر، انسان فقط اپنا کمال سوچ رہا ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں گا، اور اس بات سے آتا کہ اگر امت پائے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، یہ ساری چیز ایکچولائز نہیں ہو ساتی، وہ حقیقت کہ جو خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر بنائی ہے. شیطان نے یہ جو پلان بنایا تھا جو علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر مجھے اور آپ کو بتایا، در حقیقت خداوند عالم نے، یہ علامہ اقبال نے جو انسپائریشن لی وہ قرآن کریم سے لی ہے، اور قرآن کریم نے شیطان اور شیطانی نظام کے جو اس کائنات کے اندر موجود ہے، چاہے وہ فرعون کی صورت کے اندر موجود ہو یا دیگر سسٹمز کے جو قرآن کریم نے پیش کیے، اس کے اندر اس اصول کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم ڈسکس کیا ہے کہ غیر الزام تاغوت کی بقا، اپیرنٹ بقا یا ظاہری بقا یا ظاہری ہیجمنی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب وہ امتوں کو مستضعف بناتا ہے، اور مستضعف کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے، ڈیوائڈ اینڈ رول کرنے کا جو اصول آج استعمار پیر کے پاس موجود ہے وہ اس نے شکایا ہے، اور اسی اصولوں کو قرآن کریم نے فرعونی حکومت یا فرعونیت کے سسٹم کے تحت مجھے اور آپ کو بیان کیا ہے. لہذا قرآن کریم جب سورہ قصص کے اندر نظام فرعون کو ایکسپلین کرتا ہے میرے اور آپ کے سامنے، اور یہ بتاتا ہے کہ فرعون نے اعلیٰ فی الارض، فرعون نے اپنی اس زمین کے اوپر علوف کیا، اس زمین پر برتری قائم کی، اس زمین پر کنٹرول قائم کیا، اس زمین پر اپنی ہجمنی قائم کی، تو قرآن کریم اس کے فوراً بات کہتا ہے وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اس امت کو، اس دنیا میں رہنے والوں کو شیعہ، شیعہ جو ہے وہ فرقوں کو کہتے ہیں، گروپس کو کہتے ہیں، ایک ایسے افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جو آپس میں متفرق ہو، جن کا آپس میں کوئی تقسیم بندی کیا گیا ہو. البتہ شیعہ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ کی حقیقی تعبیر جو ہے وہ پیروں کے نام سے استعمال ہوتی ہے، فالوورز کے نام سے استعمال ہوتی ہے. کیوں استعمال ہوتی ہے؟ کہ یہ خاص قسم کی تقسیم ہے شیعہ، جہاں پہ جو گروہ کی تقسیم کی بات کی گئی، فرعون کی گروہ کی تقسیم کی جو بات کی، خاص قسم کی گروہ کی تقسیم کی بات کی گئی، یعنی آپ ایسا تقسیم کر امت کو گروہوں کے اندر کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ایک قسم کی پرائیورٹی، پریسیڈنس دی جاتی ہے، تاکہ وہ گروہ دوسرے پر رول کرے، اور انڈائریکٹلی فرعون جو ہے وہ اپنی جو فرعونیت جو ہوتی ہے، فرعون کا سسٹم جو ہوتا ہے وہ قائم و دائم رہے، اور وہ اپنی بقا کو جو ہے قائم رکھے. در حقیقت ڈائریکٹلی اس کو ظلم نہیں کرنا پڑتا، وہ غیر مستقیم کسی اور کو پاورز دیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہے سارے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. آج کی دنیا میں اور آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر جو ہے وہ جو شیطان ہے بزرگ ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے نمائندوں کو پاورز دیتا ہے، ان کو اتھارٹی دیتا ہے، اور پھر ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ظلم و ستم کرنے ہیں آپ ظلم و ستم کریں، فقط آپ کو ایک اتھارٹی اوپر سپورٹ کر رہی ہوگی، آپ کو جو ہے وہ ایک اوپر سے جو ہے وہ ایک سپورٹ دیا جائے گا، باقی سارے کام آپ کو خود کرنے ہیں. ایسی گروہ کی تقسیم کہ جس کے اندر ہائرارکی وجود میں آتی ہے، اس کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس کو گروہ کہا جاتا ہے. میں علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کے میں نکات المیزان کے یہاں پر لایا تھا، میں تفسیر کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن علامہ طباطبائی یہ بتاتے ہیں کہ فرعون گروہ میں تقسیم اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ لوگ لاتفق کلمتم، تاکہ وہ ایک پوائنٹ کے اوپر جمع نہیں ہو پائے، کسی ایک پوائنٹ کے اوپر متفق نہ ہو پائے. اگر ایک پوائنٹ پہ متفق ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فیثیروا علیہ، اور پھر اس فرعون کے مقابلے میں انقلاب برپا کر دیں گے، اس فرعون کے مقابلے میں قیام کریں گے. اور یہ فرعون نہیں چاہتا اس کام کو انجام دیا جائے. کس طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے؟ وہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، زبان کی بنیاد پر، کریڈس کی بنیاد پر، مختلف اور عناوین سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کی بیسس پہ جو ہے مجھے اور آپ کو اتحاد سے، اس امت کی تشکیل سے جو ہے روکا جاتا ہے. وہ روح کے جو قرآن کریم اور اسلام امت اسلامی کے درمیان تشکیل دینا چاہتا تھا، اس کو امت سے چھین لیا جاتا ہے اس تقسیم بندی کے ذریعے. اور افسوس یہاں پر ہے کہ وہ اسلام، وہ دین کے جس کی روح کے اندر اجتماع تھا، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، میں چند جملے انشاءاللہ اس تفسیر المیزان کی سورہ آل عمران کی ذیل کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا، عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں. شاید اگر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ جملہ نہ کہتے تو میرے اور آپ کے لیے اس کو ہضم کرنا، اس کو ڈائجسٹ کرنا امکان پذیر نہ ہوتا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں اسلام کے تمام احکام اجتماعی ہیں، بے جمیع شؤون ہی اسلام جو اجتماعی ہے، کہا مجھے کوئی ایک حکم بھی اسلام کا ایسا نہیں ملتا جو اجتماع سے دور ہو. حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جنہیں اسلام میں انفرادیت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ کہتے ہیں مجھے اسلام میں اجتماعیت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کا کہ جو خالصتاً ایسا لگتا ہے کہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، کہ جسے ہم نماز کے نام سے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اسلام جو ہے وہ تاکید کرتا ہے کہ آپ نماز کو جماعت کی فارم کے اندر ادا کریں. اور وہ نمازیں مثلا مستحب نمازیں کہ جو فرادہ اور گھر کی تاریکی کے اندر انجام دینے کی اسلام نے تاکید کی، اس کو مستحب قرار دیا ہے، وہاں پر بھی اسلام بہت سارے مجھے اور آپ کو حقوق العباد کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ احساس دلاتا ہے کہ تم تک و تنہا نہیں ہو، تم پر اور بھی حقوق عائد ہوتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ادا کرنی. بس اسلام کہتا ہے کہ جس زمین پر تم نماز ادا کرے ہو ایسا نہ ہو کسی اور کی ملکیت کے اندر ہو، اور تم یہاں پر جو نماز ادا کرے ہو غصبی نماز ہو. لہذا دین عین اجتماعیت تھا، لیکن دشمنان دین نے اسے اس تصویر کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا کہ آج اسلام کمپلیٹلی وائس ورسا صورت کے اندر میرے پاس ہمارے سامنے پیش آ گیا. اور آج اگر کوئی شخص، کوئی مرجع، کوئی ہستی میرے اور آپ کے سامنے اسلام کی اجتماعی صورت پیش کرتی ہے، اسلام کی حکومت ولائی کو پیش کرتی ہے، تو میں اور آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں، اور میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں اور دین میں کہاں تھا حکومت اور سیاست؟ وہ چیز کہ جو دین کی عین روح اور اسپرٹ تھی، وہ آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں تعجب ہوتا ہے، اور میں اور آپ حیرت کا شکار ہوتے ہیں کہ مگر دین یہ کہہ رہا تھا. یہ دشمنان اسلام نے اس طرح سے میرا اور آپ کا ذہن بنایا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس بات کو میں اور آپ نے ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، قرآن کریم نے عہد کر لیا ہے، قرآن کریم نے یہ قطعی طور پر مجھے اور آپ کا ان الباطل کانا زہوکا، اس بات پہ میں اور آپ یقین رکھتے ہیں، ان الباطل کانا زہوکا، باطل نابود ہونے والا ہے. سورہ مائدہ کے اندر جب قرآن کریم نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار درود بھیجا، کا اعلان کیا، تو اس کے بعد قرآن کس طرح کی تعبیر سے، الیوم یائس الذین کفروا عن دینکم، کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، انہیں کوئی امید نہیں ہے. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس اپنی شکست کو فقط ڈیلے کر دیں، اس شکست کو جتنا ہو سکے اس کے اندر جو تاخیر لے کر آئیں. بالآخر یہ محقق ہونا ہے، یہ وعدہ الہی ہے کہ جو کام کیا جانا ہے، اور وہ طریقے کار جو ان کے پاس موجود ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ امت کو تشکیل ہونے نہیں دے رہے، اس مجموعے کو تشکیل نہیں ہونے دے رہے کہ جس کی بیسس کے اوپر امام کو، ولی خدا کو، بقیت اللہ کو اس کمال تک پہنچانا ہے اور باطل کو نابود کرنا ہے. بس میں اور آپ، ہماری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اس حقیقت کو حقیقی معنوں میں درک کریں. اس اجتماع کے اصول میں کئی بار آپ کے ساتھ تاکید کر چکا ہوں، فقط جمع ہو جانا کافی نہیں ہے جسموں کا اور ابدان کا، جانور کا کل جو ہم نے مثال پیش کی، امام نے بتایا کہ جانور بھی جمع ہو جاتے ہیں، اصولوں کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو ایک ابتدائی تصویر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا میں ان مجالس کے اندر، ان اصولوں کے تحت. لیکن اصل فہم اور بصیرت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اصل اس بات کو قبول کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ اجتماع کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور یہ دشمنان اسلام کو، دین کو میرے اور آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج کل جب بھی مثالیں آتی ہیں میرے ذہن کے اندر، تو کیونکہ سامنے سارے لوگ ماسک پہن کے بیٹھے ہوتے، تو مثالیں بھی جو ہے ماسک کی آ رہی ہوتی. ایک بار درود بھیجے محمد والے محمد، ہمارے پاس اس وقت جو ماسک فیس کورنگ کے نام سے جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ کچھ ہوتی ہیں جو میڈیکل ماسک کہلاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں نان میڈیکل ماسک. میں ابھی شاید اس کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں، لیکن نان میڈیکل ماسک کی خصوصیات جو اس وقت آتی ہے مارکیٹ کے بیان کی جاتی ہوئی کی جاتی ہے کہ نان میڈیکل ماسک ول سیف ادرس فرام یو، یعنی اگر آپ کو خدا نہ خاصہ وائرل ہے تو دوسروں کو آپ سے محفوظ رکھے گا، لیکن آپ کو محفوظ نہیں رکھے گا. یعنی مثلا اگر کسی اور کو بیماری ہے تو وہ آپ کو حفاظت نہیں کرے گا، سو یو ہیو ٹو سیو یور سیلف، آپ کو خود کو جو ہے وہ محتاط رہنا ہے. لیکن اگر ہم سب محتاط رہیں, یعنی میں آپ کا خیال رکھوں, آپ میرا خیال رکھیں, تو پوری سوسائٹی جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے گی, امن کا مجموعہ بن جائے گی. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا. لیکن اگر میں بہت ایکسپینسو N95 ماسک پہن کے بیٹھ جاؤں یہاں پر, ہمیں کہوں کہ میں تو محفوظ ہوں, اب باقی آپ جانے اور آپ کا کام جانے, یہ انسان کو یہ سمجھا دیا کہ مثلا یہ شخص جو ہے وہ کیئرفل نہیں ہے, اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ دوسروں کے درد کا احساس نہیں ہے. لیکن اس میں بعض اوقات جو میں مثال حقیقی مطلب دینا چاہ رہا تھا وہی دینا چاہتا, بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ عادی نہیں ہوتے اور انیشلی طور پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ماسک کو پہننا کس طرح سے, تو ہم الٹا ماسک بعض اوقات پہن رہے ہوتے ہیں. وہ چیز کے جو دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے آئی تھی, وہ اب جب ایک چیز کو آپ الٹا پہن لیتے ہیں تو اس کی کارکردگی دیگر نہیں ہوتی, اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا, جو بینیفٹ تھا وہ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو محفوظ رکھ رہے ہیں, اگر ایک شخص کو خدا نخواسا وائرس ہو جائے اور وہ الٹا ماسک پہن کے مارکیٹ کے اندر آ جائے, تو درحقیقت وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں لوگوں کو محفوظ رکھ رہا ہوں, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, لوگوں کو اس درد میں مبتلا کر رہے ہیں. میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا درد امت کے ساتھ ایک بار اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ تم نے اسلام کو پہنا ہے, اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, لیکن وائس ورسا اوڑا ہوا ہے, الٹا پہن لیا تم نے. اور اس کا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لباس کہ جو سردی سے تمہیں بچانے والا تھا, اب تمہیں بچا نہیں سکتا اس کام سے. وہ لباس اس کی کارکردگی اب جو ہے وہ اس کام کو انجام نہیں دے گا. وہ لباس کے جو اوپر سے سخت تھا, اندر سے سافٹ تھا, کیونکہ وہ سافٹ باڈی تمہاری باڈی پہ آنا چاہیے, اب تمہیں جب الٹا پہنا تو تمہیں تکلیف دے گا, ہر وقت تمہیں جو ہے وہ درد ہوگا, اذیت ہوگی کہ یہ میں نے کیا لباس پہنی ہے. کہا تم نے اسلام کو بھی کہ جو اتنا زیادہ بینیفیشل تھا پہنا ہوا ہے, اگر نہ پہنا ہوتا تو انسان کو ہمیشہ ایک خوف ہوتا, ایک ڈر ہوتا, ایک شیم ہوتی کہ میں نے اسلام سے استفادہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس لباس کو پہن لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے لباس پہنا ہوا ہے, لیکن جب وہ الٹا پہنا ہوا ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی چلی جاتی ہے, اس کا حسن چلا جاتا ہے. سامنے والا جب اسے دیکھتا ہے تو اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتا بلکہ اور اسے دور ہو جاتا ہے. میں اور آپ اگر اسلام کو وارونا یا الٹا یا وائس ورسا پہن کے بیٹھے ہوں گے تو نہ فقط یہ کہ وہ اسلام ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہوگا, ہم اسے تنگ ہوں گے, ہم اسے نجات اور چھٹکارا لینے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور اپنی پناہ کو ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر تلاش کر رہے ہوں گے, نہ فقط ہم تکلیف میں ہوں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی کبھی ہم سے اٹریکٹ نہیں ہو پائے ہم کے تھرو, جو اسلام میں واقعی ہے, جو اسلام میں ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وہ اسلام کہ جو قرآن نے مجھے اور آپ کو معرفی کیا, وہ اسلام کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بیان کیا, اس اسلام کی اساس, روح, بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ ہمیں اور آپ اس گروہ کو تشکیل دینا شروع کریں جس کا کام یہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کی انرجی کو سپورٹ کرے, وہ مشکلات میں, وہ ڈیفیکلٹیز میں, وہ سخت مراحل کے اوپر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے, اس کے اندر وہ ولایت عرضی بھی ہو, ہوریزنٹل ولایت بھی ہو, اور وہ سب کے سب اس امام کے ساتھ متمسک ہو کہ جو اس ولایت طولی کے تھرو ان کے ساتھ متمسک ہو. اس کام کو مجھے اور آپ کو انجام دینا ہے. آئیے چند قرآن کی آیتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس موضوع کو بنیادی طور پر سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بدرود بیش محمد والے آپ دیکھیں قرآن کریم نے کثرت کے ساتھ اس بات کو بار بار تکرار کیا ہے میرے اور آپ کے سامنے کہ جس کے اندر اس بات کا مجھے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اسلام فرد سے میری اور آپ کی نگاہ گروہ, اجتماع اور تشکیلات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہے. وہ مشہور سورہ کہ جو آپ کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, میں اور آپ اس میں کیا پڑھتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں پر ایک جنرل پرنسپل, یونیورسل پرنسپل قرآن کریم دے رہے, ہر انسان, الانسان جو الف لام کی تعبیر استعمال کی, تمام کے تمام انسانوں کو اس کے اندر شامل کر دیے. بس قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ کل انسان الف لام جو اس طرح سے اگر ہم ترجمہ کریں کہ تمام کے تمام وہ افراد کہ جس کے اوپر انسان ہونا صادق ہے, وہ خسران کے اندر ہے, وہ لاس کے اندر ہے, وہ نقصان اٹھانے والے. اب قرآن اس کے فوراً بعد ایگزمپشن کرتا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان عمل صالح. لیکن اس عمل صالح کے اندر, اب اس عمل صالح کو ذکر کرنے کے بعد جب قرآن کا عمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الصالحات اس کا مطلب تمام عمل صالحات آ گئے اس کے اندر, چاہے وہ فردی ہو چاہے وہ اجتماعی ہو, سب کے سب جو اس کے اندر آ گئے. اب قرآن کریم کو اس کے بعد کسی اور شے کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن دو حقیقتوں کو قرآن نے یہاں پہ اسپیسیفکلی ذکر کیا ہے. علامہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام, یعنی ایک عمومی ایک یونیورسل پرنسپل آپ بتا دیتے ہیں, لیکن اس پرنسپل کے اندر کچھ خصوصی چیزوں کو آپ خاص طور پر بیان کرتے ہیں. مثلا آپ سے کہا جائے کہ آپ جب مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں شرکت کریں, ایک بار درود بھیجو, تو کوشش کریں کہ اس کے ادب کا لحاظ رکھیں, با ادب, ایک ایسے انداز میں کہ احساس ہو کہ آپ کس مقام پر جا رہے ہیں, کہ مختلف الملائکہ کا مکان ہے, کہ جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے, ایسا مقام ہے, ادب کا لحاظ رکھیں. آپ نے کلی طور پر پرنسپل بتا دیا, اب ہر شخص کو اپنے کلچر کے اعتبار سے, اپنے مقام کے اعتبار سے, وہ جانتا ہے کہ یہاں پر کس چیزوں کا مجھے خیال رکھنا ہے, کن چیزوں کا مجھے ادب کا خیال رکھنا ہے, اس بات کو انجام دینا ہے. لیکن بعض اوقات آپ اسپیسیفکلی کچھ چیزوں کو مینشن کرتے ہیں, کچھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے کہا جائے, کوئی شخص یہ کہے کہ ادب کا لحاظ رکھنا اور کوشش کرنا کہ مجلس کی ابتدا سے جو ہے اس کے اندر شرکت کرو, یعنی جب سے مجلس کی ابتدا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی تلاوت کیجیے, اس وقت سے تم مجلس کے اندر موجود ہو, شرکت کرو. ورنہ ہمارے یہاں پر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو مرسیوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی جب پوچھا مجلس اسٹارٹ ہو گئی تو کہا نہیں ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی, ابھی کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں, ابھی کام کی باتیں نہیں ہیں, ابھی جب کام کی بات ہوگی تو ہم مجلس میں چلے جائیں گے. مگر یہ قرآن کی تلاوت اصل اور اساس نہیں ہے, اسی قرآن کی تلاوت کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں دی, بس اس یہ اساس تھی, یہ بنیاد تھی, اور ہمیں جس کے لیے ممکن ہو, یعنی جہاں پر ایک شخص کے لیے ممکن ہے, وقت کی گنجائش ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ بے اعتنائی کرتے ہوئے اس کام کو. بعض اوقات انسان جو میں جو آپ کے ساتھ میں تاکید کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس کو امپورٹینس نہیں دے رہا ہوتا, لیکن بعض اوقات آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو دونوں چیزوں کے اندر فرق کریں, ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں. خیر, قرآن کریم جو ہے وہ عمل الصالحات کی جب بات کرتی ہے, اس کا مطلب تمام صالحات اس کے اندر شامل ہو گئے, لیکن اسپیسیفکلی وہ چیز کہ جو اہمیت کی بھی حامل تھی اور مومنین کی جانب سے اس پہ شاید کمتر توجہ دی جاتی تھی, اس کی خاطر قرآن کریم نے اس کو دوبارہ تکرار کیا. یعنی اس عمومی میسج کے اندر موجود تھا, لیکن قرآن کریم نے کہا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا باب تفاعل جو قرآن کریم عربی کے اندر یوز ہوتا ہے, کیونکہ باقی تمام آیات کے اندر بھی ذکر ہوگا, میں اس کو آپ کو ایکسپلین کر دوں. مفاعلہ باب تفاعل جو عربی کے اندر یوز ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دونوں کوئی ایک چیز سبجیکٹ اور آبجیکٹ نہیں ہوتی, بلکہ دونوں جو افراد جس کی بات کی جا رہی ہے اس ورب میں, اس ایکشن کے اندر, دونوں کے دونوں اس فعل کے اندر شریک ہوتے ہیں. مثلا ہم اردو کے اندر بھی یوز کرتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں مکالمہ. مکالمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنورزیشن, جس کے اندر مونولوگ نہیں ہوتا, ڈائلاگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور مکالمے کے اندر کلام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ایک طرفہ کلام نہیں ہوتا, بلکہ دونوں دو شخص جو آپس میں بات کر رہے تھے, میں بھی بول رہا ہوں گا آپ بھی بول رہے ہو, تو میں کہوں گا میں نے آپ کے ساتھ کنورزیشن کی, میں نے آپ کے ساتھ مکالمہ کیا. مکالمہ جو ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. مباحثہ, یہ سارے الفاظ جو ہے وہ عربی کے اسی ورڈ سے نکلے. مقاتلہ, مقاتلہ کا مطلب قتال کرنا, یعنی آپ بھی قتل کر رہے ہیں کسی کو, آپ بھی جنگ کر رہے ہیں, دوسرا بھی آپ کے ساتھ, وہ بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ بھی آپ کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے, دو طرفہ جو یہ کام انجام پا رہا ہے. تواصو کا مطلب یہ وصیت کرنا, میں آپ کو وصیت کروں آپ مجھے وصیت کریں, میں آپ کا ہاتھ تھاموں آپ میرا ہاتھ تھاموں, کس چیز کے اوپر؟ حق کے راستے پر استقامت دکھانے کے لیے, اور صبر کے راستے پر جب آپ کی مشکلات آتی ہیں, آپ کو ڈیفیکلٹیز پیش کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹربلس سے گزرنا پڑتا ہے, تو وی شوڈ ہیلپ ایچ ادر, ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. قرآن کریم ایک اور آیت کے اندر سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ آیت خود بہت انٹرسٹنگ آیت ہے, کہ اس سے پہلے کے جو نقطہ قرآن کریم نے بیان کیا بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر انسان کے لیے خطر ہوتا ہے, امتوں کے لیے خطر ہوتا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. ہوا شاید میں آیت کا یہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا شاید درست نہیں پڑا, لیکن مفہوم اس طرح سے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی یا ان کا تمہیں خانہ کعبہ پر جانے سے روکنا اس بات کا باعث نہ بنے کہ تم حد سے گزر جاؤ. لیکن یہ مرحلہ بہت سخت تھا کہ کسی شخص سے انسان کی دشمنی ہو, کسی سے اسے فائٹ کی ہو, کسی سے اسے مقابلہ کیا ہو. اب قرآن کریم مجھے اور آپ کو کہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اب تم جو ہے وہ حد سے مت گزرنا, ٹریس پاس نہیں کرنا اپنی لمٹس کو. فوراً سے قرآن کہتا ہے کہ یہاں پر تمہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں اپنی لمٹس کو کراس کر رہا ہوں تو آپ میرا ہاتھ تھامیں گے کہ ویئر آر یو گوئنگ, یہ کام ہمیں نہیں کرنا, قرآن کریم نے مجھے آپ کو منع کیا. اگر خدا نہ خاصہ آپ اس باؤنڈریز کو ٹریس پاس کرے ہوں گے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو رکوں گا. بس سخت کاموں کے فوراً بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی, جب نیکی کا کام ہو تو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, ایک دوسرے کی ہیلپ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن اگر کوئی دوسرا غلط راستے پہ جا رہا ہو تو وہاں پہ اس کا ہاتھ تمہیں تھامے, اگر وہ تمہیں روکو, اگر وہ تم سے نہیں رکتا تو کم از کم ساتھ نہ دو اس کا, اس کو سپورٹ مت کرو اس کام کے اندر. وہ جو کام غلط کیا جا رہا ہے اس سے اگر روک نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ اس کے سپورٹر مت بنو, اس کو ہیلپ مت کرو. یہ چیز قرآن کریم مجھے اور آپ کو تعبیر, یہاں پہ بھی آپ تعبیر دیکھیں وہ تعاون, تعاون دوبارہ سے وہی تفاعل کا رہے میں, آن مطلب ہیلپ کرنا, سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی نصرت کرنا. تعاون کا کیا مطلب ہوتا ہے, ہم میں آپ کی سپورٹ کر رہا ہوں, آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں. میں آپ کی سپورٹ کرنا کسی کے بعد بر و تقوی, نیکی کے کاموں, تقوی کے کاموں کے اوپر. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن اثم اور عدوان کے کاموں کے اندر, گناہوں کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو. ایک اور آیت کے جس کو جس میں عینن میں علامہ طباطبا رضوان تعالیٰ کی عبارت کو آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا, سورہ آل عمران کی آخری آیت کہ جو چند دن ہم نے سنامہ کلام میں تلاوت کی. قرآن کریم ایک تاکید کر رہا ہے اور علامہ طباطبائی کے بقول شاید امت کے لیے جو اگر ایک جملے کے اندر یہ کہا جائے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ایکچولائز کرنا ہے فلاح پانے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, ٹرو سکسیس حاصل کرنے کے لیے, تو خداوند عالم نے اس ایک آیت کے اندر اس کو خلاصہ کر دیا ہے, جمع کر دیا ہے, اور تمام احکام کا مجموعہ ہے یہ آیت امتوں کے لیے, قوموں کے لیے, گروہوں کے لیے, تشکیلات کے لیے, احزاب کے لیے, ان سب کو جو ہے وہ اصول بتا دیا. اگر میں اور آپ جو بھی اجتماع تشکیل دے رہے ہیں وہ ان اصولوں پر قائم ہے تو فلاح اور کامیابی مجھے اور آپ کو نصیب ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں اور آپ جو گروہ تشکیل دے رہے ہیں, جو آپس میں مل کے بیٹھ رہے ہیں, اس کے اندر ان اصولوں کو فراہم نہیں کیا گیا, ان پرنسپلس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا, تو پھر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ نعوذ باللہ فلاح نہیں ہوگی. بلکہ بعد کی تعبیرات کے اندر میں قرآن کریم کے استعمال بتاؤں گا آپ کو کہ امتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ امت کی جس کو قرآن کریم نے اس کی تعریف کی ہے, اس کو خیر امت کا ہے, لیکن دوسری طرف ایک اور امت بھی ہے, ایک اور گروہ بھی ہے, ایک اور مجموعہ بھی ہے جو ولایت طاغوت کے اراؤنڈ کھڑا ہے, جو خدا کے نظام کے اگینسٹ میں جو کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی ایک امت تشکیل پاتی ہے, ان کے بھی امام ہوتے ہیں. قرآن کریم میں امام النار بھی کہا ہے, وہ امام کے جو باطل کی طرف بلاتے ہیں, اور اس امام کو جو فالو کرتے ہیں وہ امت بھی ہے کہ جو اس کو قرآن کریم نے تعبیر استعمال کی. خیر وہ اصول کے جو مجھے اور آپ کو خیال رکھنے ہیں ان تشکیلات کے اندر, ان گروہوں کے اندر, وہ اجتماعی کام جو میں اور آپ انجام دیں گے, یہ آیت ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی آیت ہوگی, ہمارے لیے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارا ویژن اسٹیٹمنٹ ہوگا, جو جس کی بیسس کے اوپر ہم ادارہ قائم کریں گے, وہ یہ اصول ہیں کہ جس کی بیسس کے اوپر ہمیں کاموں کو انجام دینا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تین مراحل قرآن کریم یہاں پر ذکر, صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کرواؤ, ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ قائم کرو, واتقوا اللہ, اور خدا کا تقویٰ. یہ سارے جب تم کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو محضر خدا کے اندر محسوس کرو. اگر تم ان چاروں کاموں کو انجام دو گے, البتہ ضروری نہیں کہ یہ سارے کام جو ہے وہ ایک آرڈر کے اندر رہنا, پہلے آپ کو پہلا کام کرنا ہے, پھر دوسرا کام, پہلا فنش ہو جائے گا پھر دوسرا شروع ہوگا, نہیں ایسا نہیں, بلکہ یہ کہ سارے کام پیرلل کے اندر ہوں گے, البتہ تقدم و تاخر ہے اسٹارٹنگ کے اعتبار سے, کہاں سے بالآخر آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے اپنی ذات سے مجھے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہوگا, پھر اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا, پھر آہستہ آہستہ جب ایک فرد اپنی اصلاح کرے گا تو پھر آہستہ آہستہ یہ مجموعہ تشکیل آئے گا, تشکیل پائے گا, اور اس مجموعے کا کام یہ ہوگا کہ ہر فرد کو انڈیویجولی بھی جو ہے اپنے کمال کے اوپر لے جانا شروع کرے. انشاءاللہ آج وقت گزر چکا ہے, میں علامہ تعالیٰ رضوان تعالیٰ کی کل مجلس کی ابتدا کے اندر ہم خود عبارت میں علامہ کی عینن پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. شاید تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے مجالس کے اعتبار سے علامہ کے اس بات کو پڑھنا، لیکن میں دقت کے ساتھ اس لیے مطالعہ پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ علامہ طباطبائی رضوان تعالیٰ اس آیت کے ذیل میں جو نکات بیان کیے وہ کیا بیان کیے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ عملی طور پر وہ تقوی اجتماعی جو ہمیں آپ کو حاصل کرنا ہے کہ جس کی بیسس کے اوپر اس گروہ کو تشکیل دینا ہے اس کو ہم حاصل کر سکیں. خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ قرآن کریم کے اندر اس گروہ اور اجتماع اور اس امت کو کہ جو آئیڈیل امت کے طور پر پیش کی گئی اس کے اندر جو کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر جو ہونے چاہیے، ہم سب کو ان صفات کو، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر بعنوان فرد اور ہم سب کو بعنوان امت ان ایٹریبیوٹس کو حاصل کرنے کی اور اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ہم سب کو خداوند عالم توفیق نصیب فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بار درود بھیجیے محمد وال محمد. کربلا جس کے اندر ایک آئیڈیل امت تشکیل پاتی ہے، ایک پرفیکٹ گروہ اپنے امام کے گرد جمع ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہر فرد اپنا اپنا رول بے طریقے احسن پلے کر رہا ہے، چاہے وہ 6 مہینے کا بچہ ہو، چاہے وہ 90 ایئرس کا بوڑھا حبیب نے مظاہر ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ آزاد ہوں، چاہے وہ غلام ہوں. لیکن ان ستاروں میں کچھ خورشید ہے، کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے گرد یہ سارے پروانے جمع ہو رہے ہیں. شاید مردوں کے لیے ایک ہستی کہ جس کا نام آقا اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھا، وہ محور تھی، وہ مرکزیت رکھتی تھی، وہ اساس تھی کہ جس کے گرد یہ سارا لشکر جمع تھا. لیکن دوسری جانب پردوں کے پیچھے، خیام کے اندر، حسین کی بہن زینب سلام اللہ علیہ اس فریضے کو انجام دے رہی تھی. لہذا میرا مولا پورے سفر کے درمیان، پورے سفر کے دوران یہ کوشش کرتے رہے کہ زینب کو تیار کر دے، بی بی زینب کو ان سختیوں کے لیے آمادہ کر دے کہ جو شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آنے والی. بار بار میری مولا کی زبان سے بعض اوقات کلمہ استرجا جاری ہوتا تھا، کبھی زبان سے یہ شعر جاری ہوتے تھے، یا دہر اف لکا من خلیلی، اے دنیا تو کس قدر بے وفا دوست ہے، تو اپنے دوستوں کو قتل کر دیتی ہے، تیرے اندر بے وفائی بہت ہے. جب میری بیوی یہ جملے سنتی تھی، ایک روایت میں کہ 9 محرم کی رات کو میرے مولا نے یہی اشعار پڑھے، امام سجاد سے روایت نہ کر، امام کہتے ہیں مولا اپنے اصحاب کے ساتھ کسی اور خیمے میں تھے، میں مریض تھا، بستر پہ موجود تھا، میری پھوپھی زینب بستر کے پاس میری تیمارداری میں مصروف تھی. جب بھائی کی زبان سے یہ شعر سنے، مولا نے کہا مجھے احساس ہو گیا کہ میرا مولا کیا خبر دے رہا ہے، میرا بابا کیا خبر دے رہا ہے، کہ میں نے اپنے آنسوں پہ کنٹرول کیا کہیں پھوپھی زینب کو احساس نہ ہو. لیکن میری پھوپھی انتظار کرتی رہی، جب خیام سے اصحاب چلے گئے میرا مولا تک و تنہا رہ گیا. ایک بار پھوپھی اٹھ کے جاتی، کہا بھائی یہ کیا خبر دے رہے ہیں، کہا زینب جو مقدر ہو چکا اس کے لیے تیار ہو جا، جو وعدہ نانا نے کیا تھا اس کے پورے ہونے کا وقت آ چکا. اس بھائی اور بہن میں ایک عجیب و غریب قسم کی محبت تھی. بعض روایتوں میں ملتا ہے، بعض تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، جب میری بیوی نے عقد زواج کیا عبداللہ ابن جعفر تیار سے تو اس نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب بھی میرا بھائی حسین کہیں جائے گا تو مجھے اجازت دی جائے گی کہ میں اس کے ساتھ جاؤں. اس موقع پر بھی اور پوری زندگی روایتوں کے اندر نقل ہے کہ یہ بھائی اور بہن بہت زیادہ اٹیچ تھے. اور بھائی اور بہن کی محبتوں میں شاید آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد بہنیں اپنے بھائیوں سے اور زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں، پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اور ویسا بھائی جو حسین جیسا بھائی ہو، جو ولی خدا ہو. زینب کی پوری ہستی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، وہ کہ جس نے ولی شناس بہن نے اپنے آقا کو، اپنے بھائی کو، اپنے ولی کو صحیح معنوں میں شناخت کیا تھا. پنجتن پاک کی آخری نشانی میرا مولا حسین. علی ابن ابی طالب جا چکے ہیں، فاطمہ تو زہرا جا چکی، حسن مشتبہ جا چکے، میری بی بی زینب کی کل زندگی، پوری دنیا میرا مولا حسین. اس کے لیے اپنے آپ کو آباد. اب بھائی بہن کو یہ خبر دے رہا ہے کہ ہماری جدائی کا وقت نزدیک آ گیا. بی بی زینب کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر طیار کے دو فرزند تھے، ایک کا نام اون تھا، ایک کا نام محمد تھا. وہ فرزند کہ جنہوں نے جعفر طیار سے صلب کے اندر کمال اور شجاعت کو پایا تھا، اور تربیت میں حیدر کرار کی شجاعت کو زینب کبرا سے پایا تھا. یہ دو فرزند زینب کی امید تھے کہ شاید ان کو قربان کر کے بھائی کو بچا لوں میں، شاید میں ان کو قربان کر کے ولی خدا کو بچا لوں میں. مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے ان دونوں کے ساتھ شب عاشور کیا خطاب کیا. 9 اور 10 سال کے یہ معصوم بچے اپنی ٹین ایج ایج کے اندر، ابھی اپنی جوان نوجوانی کے اندر موجود تھے، کم سن تھے. مجھے نہیں معلوم بی بی زینب کو شاید یہ خطر ہوگا کہ نہیں معلوم ان کو جہاد کی اجازت ملے گی بھی ولی خدا کی طرف سے یا نہیں ملے گی، لیکن اتنا ہمیں یقین ہے کہ شاید بار بار خون محمد کو یہ کہتی ہوگی، بیٹا دیکھو کل حیدر کرار کی شجاعت کے کارنامے دکھا رہے ہیں تمہیں، دیکھو بیٹا جعفر طیار کے کارنامے دکھا رہے ہیں تمہیں. لہذا روایت کا جملہ ملتا ہے، جب اون جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جب یہ دونوں بھائی جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اون اس طرح سے دشمن کی فوج سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے، میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، میں جعفر طیار کا پوتا ہوں. اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا بابا اپنے دونوں ہاتھوں کو کٹا کے رسول کے دفاع میں جنت میں پرواز کر رہا ہے. اب میں تمہیں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. دونوں بھائی آگے بڑھتے ہیں، اس طرح سے جہاد کیا جو جہاد کا حق ہے، لیکن ایک موقع آیا، بالآخر حسین کو صدا دی، میرے مولا زینب کبریٰ کے ان دو فرزندوں کو لے کر واپس آئے. میں کہوں گا بی بی آپ نے اپنے دونوں بچوں کو آقا پہ نثار کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد میرا مولا رخصت آخر کے لیے آپ کے پاس آئے گا. السلام علیکم، السلام علی زینب، علیکم السلام زینب، میرا آخری سلام.